لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال صلى الله عليه وسلم بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیزوں تعالی شانہ نے دنیا میں جتنی مخلوق بنائی ہیں ان تمام میں سب سے افضل اور سب سے محترم اور سب سے عزت والا انسان کو بنایا. میں کئی جگہوں پر ایک بات کہہ چکا ہوں کہ ساری مخلوق اپنی گردن جھکا کر کھانا کھاتی ہے، لیکن انسان کو یہ کہا گیا کہ تو اپنی گردن کو اٹھا کر کھانا کھائے گا. اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بندے تیری گردن کسی کے سامنے نہیں جھک سکتی، حتیٰ کہ کھانے کے سامنے بھی نہیں جھک سکتی. اگر جھک سکتی ہے تو صرف اللہ کے سامنے جھک سکتی. تو ساری مخلوق میں سب سے افضل مخلوق اللہ نے انسان کو بنایا ہے. ویسے تو کائنات میں ایک سے بڑھ کر ایک طاقتور مخلوق موجود ہیں، علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جنگل کے جانوروں پر اور اپنے مکان کے جانوروں پر ریسرچ اور مطالعہ کیا. دوسرے الفاظ میں کہہ لو کہ انہوں نے جانوروں پر پی ایچ ڈی کیا. اور عجیب عجیب ایک ایک جانور کو کھولتے چلے گئے. ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے محدثین اور اکابر نے کوئی مسئلہ ایسا نہیں چھوڑا جو امت کے لیے حل نہ کیا ہو. حتیٰ کہ ہمارے اکابر نے جناتوں پر بھی کتاب لکھی مستقلاً, اس میں جنات کے حالات, پھر جنات کا وجود کب سے ہوا دنیا میں, پھر جنات سے متعلق بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. مثلاً ایک مسئلہ تو یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر جنات امام بن جائے تو جنات کے پیچھے اقتداء کرنا صحیح ہے یا نہیں, یعنی ہم جنات کی اقتداء میں اس کی امامت میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اگر جنات امام بن جائیں تو اس کے پیچھے اقتداء کرنا جائز ہے, اس لیے کہ وہ بھی اللہ کی مکلف مخلوق ہے اور ہم بھی اللہ کی مکلف مخلوق ہیں, تو مکلف کی اتباع مکلف کے پیچھے جائز ہے. ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے جناتوں کے بعد میں کہ اگر کوئی جنات آج کے وقت میں کھڑا ہو کر یوں کہہ دے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, تو ہم اس کو صحابی مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ 1400 سال کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نبی کو دیکھا ہے اور میری عمر 1500 سال کی ہے اور میں نے نبی کا زمانہ پایا, تو ہم اس کو صحابی کہیں گے یا نہیں؟ اچھا اگر وہ صحابی بنے تو ہم تابعی بنیں گے یا نہیں؟ اس لیے کہ صحابی کو دیکھنے والا تابعی ہوتا ہے. تو آیا ہم تابعی کہے جائیں گے یا نہیں, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. حضرت شاہ اہل اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ, جو شاہ ولی اللہ صاحب محدث زیلوی رحمت اللہ علیہ کے بھائی ہیں, عصر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور ایک صاحب کا بچہ نکل آیا, حضرت نے اسے مسجد میں مار دیا. رات عشاء کے بعد اپنے مکان میں بیٹھے ہوئے تھے اور دو آدمی آئے بلانے کے لیے اور فرمایا کہ بادشاہ وقت آپ کو بلا رہے ہیں. چونکہ مغلیہ سلطنت کا زمانہ تھا, حضرت سمجھے کہ بادشاہ کو کوئی ضرورت پڑی ہوگی, کوئی کام ہوگا, تو بادشاہ نے بلایا مجھے. یہ دونوں کے دونوں حضرت کو لے کر چلے 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 بہت دور جنگل میں لے گئے. اب جب جنگل میں پہنچے تو وہاں تو بہت بڑا ایک شامیانہ بنا ہوا ہے, منڈپ بنا ہوا ہے, اور شامیانے کے اندر ایک اسٹیج لگا ہوا ہے اور اس اسٹیج پر جناتوں کی حاضری ہے. حضرت کو وہاں پر اسٹیج پر حاضر کیا گیا. اور حضرت کا مقدمہ وہاں چلا اور بادشاہ کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ ہمارا ایک لڑکا جنات کا سانپ کی شکل میں فلاں مسجد میں گیا ہوا تھا اور ان جناب نے اس کو مار دیا ہے, اور حدیث شریف میں یوں آتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو مار دے تو اسلام میں اس کے بدلے میں قصاص ہے. یہ مرنے والے بچے کی طرف سے وکیل دلیل پیش کر رہا ہے, اور اس نے یہ ثابت کیا کہ جب حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کر مار دے تو اسلام میں قصاص ہے, اس لیے ان صاحب کو قصاصاً قتل کر دینا چاہیے. اس پر سرکاری وکیل اور اس مرنے والے کی طرف سے جو وکیل تھا, دونوں کی بحث جاری تھی اور دونوں جنات سے ان دونوں کی بحث ہو رہی تھی کہ اتنے میں ایک جنات کھڑے ہوئے اور ان کی آنکھوں کا حال یہ تھا کہ وہ پلکیں یہاں تک تھی. انہوں نے اپنے پلکوں کو اٹھایا اور فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے حضور کا زمانہ پایا اور میں نے نبی کی زبان سے یہ حدیث براہ راست سنی ہے کہ اگر کوئی کسی کو غلطی سے مار دے تو قصاص نہیں ہوتا. اس اس حدیث پر بادشاہ نے عمل کیا اور فرمایا کہ قصاص نہیں ہوگا. اچھا وہ بادشاہ تو جانتا تھا کہ یہ صحابی رسول ہیں, اس لیے ان کے نزدیک تو کوئی اشکال نہیں. حضرت شاہ اہل اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے میری موت کا اتنا غم نہیں تھا اور مجھے میری معافی کی اتنی خوشی نہیں تھی جتنی خوشی کہ ایک صحابی رسول سے ملاقات کی ہوئی مجھے, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی مجھے مل گیا. اب بحث یہ ہے کہ شاہ اہل اللہ صاحب جو ابھی 200 سال پہلے گزرے ہیں یہ تابعی بنے یا نہیں بنے. حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ تابعی نہیں کہے جا سکتے. تابعی کا ایک مخصوص دور ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اس دور کے اعتبار سے اس زمانے میں جو آیا اس کو تابعی کہا جائے گا, آج کے زمانے میں تابعی نہیں کہا جاتا. تو ایک مسئلہ اس میں بہت تفصیل سے یہ بھی لکھا ہے, اس کتاب کا نام ہے احکام الجان فی احکام المرجان, جو پوری کتاب جناتوں کے اوپر ہے. اس میں ایک مسئلہ یہ بھی لکھا ہے کہ ہماری کوئی عورت اگر یہ دعویٰ کریں, یعنی انسان میں سے کوئی عورت اگر یہ دعویٰ کریں کہ میرا نکاح جنات سے ہوا ہے اور یہ بچہ اسی جنات سے پیدا ہوا ہے, تو ہم اس لڑکے کو حلالی کہیں گے یا حرامی کہیں گے؟ یہ بھی مسئلہ پیدا ہوگا. اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں. حقیقت حال یہ ہے کہ ہمارے اکابر نے کوئی چیز نہیں چھوڑی قرآن و حدیث کو حل کرنے کے لیے جو امت کے سامنے نہیں رکھی, لیکن امت کا حال یہ ہے کہ ایک تیار نوالا اٹھا کر منہ میں رکھنا ہے وہ بھی نہیں ہوتا. تو علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے جانوروں پر پی ایچ ڈی کیا, جنگلوں میں رہیں, برسوں جنگلوں میں رہیں اور ان کے حالات کے اوپر مطالعہ کیا, اسٹڈی کی. ایک عجیب واقعہ بیان فرماتی ہیں کہ میں اور میرا دوست ہم دونوں کے دونوں جنگل میں گئے اور ایک چھوٹا سا جانور جو بلی سے بڑا اور کتے سے چھوٹا وہ آ رہا تھا, اور اس جانور کو دیکھ کر جنگل کے سارے جانور بھاگ رہے تھے, حتیٰ کہ شیر اور لائن بھی بھاگ رہا تھا, سارے جانور اس سے بھاگ رہے ہیں. بہت عجیب مسئلہ ہوا. یہ دونوں کے دونوں درخت کے اوپر چڑھ گئے کہ جب سارے جانور بھاگ رہے ہیں تو پھر ہمارا کیا حشر ہوگا, اس لیے یہ دونوں کے دونوں درخت پر چڑھ گئے. وہ جانور آنکھیں بند کر کے چل رہا تھا, وہ جیسے جیسے قریب آتا گیا میرا ساتھی مجھ سے یوں کہنے لگا کہ اتنا چھوٹا سا جانور ہے جو بلی سے بڑا ہے کتے سے چھوٹا ہے, اس میں ایسی کون سی بات ہوگی کہ یہ سارے جانور اس سے بھاگ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں, یہ تو معمولی بلے کی طرح لگتا ہے. میرا ساتھی نیچے اترا اور نیچے اتر کر اسے تیر مارا. اس تیر کا بڑا عجیب حال ہوا کہ وہ تیر جو تھا وہ اس کے جسم سے ٹکرا کر واپس آ گیا, یعنی اس کے بدن میں گیا نہیں. اس کے بعد میرے ساتھی نے دوسرا تیر مارا, وہ تیر بھی اس کے بدن میں گیا نہیں, وہیں گر گیا. لیکن اس نے نگاہ کھولی, آنکھیں کھولی اپنی, جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی اور میرے ساتھی کو دیکھا, میرا ساتھی فوراً زمین پر بے ہوش ہو کر گر گیا اور میں اتروں اتنے میں اس کی روح پرواز کر گئی. تعالی شانہ نے اس جانور کی آنکھوں میں وہ تاثیر رکھی تھی, اسی لیے وہ آنکھیں بند کر کے چلتا تھا, اگر وہ کسی کو دیکھ لے تو وہ آدمی مر جاتا تھا. یہ جنگل کے جانوروں کا جب یہ حال ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالی نے کائنات میں کتنی زبردست مخلوق پیدا کی ہے.
اور آپ نے پی ایچ ڈی کرتے کرتے جانوروں کے اوپر عجیب عجیب باتیں لکھی. ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتے کے اندر 10 صفات رکھی کتے پر پی ایچ ڈی کی, اور فرمایا اللہ نے کتے میں 10 صفات رکھی. فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کا نیک بندہ بننا ہو تو کتے سے عبرت حاصل کرے اور پھر کتے سے متعلق باتیں بیان کرنا شروع کیا. مثلا ایک بات تو یہ لکھی کتے سے متعلق, فرمایا کہ کتا جو ہے وہ اپنے مالک کا بڑا وفادار جانور ہے, یہ اپنے مالک کے دروازے پر بندھا ہوا ہو اور اتنے میں وہ آدمی آ جائے جو مالک کے پاس بار بار نہیں آتا تھا تو وہ مالک کا دشمن سمجھ کر اس کو بھونکنے لگتا ہے, اور اگر مالک کا دوست آ جائے جو روزانہ آتا تھا تو اس کو دیکھ کر کتا کبھی نہیں بھونکتا. علامہ دمیری رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کتے نے روٹی کے دو نوالے اپنے مالک کے کھائے ہیں لیکن اپنے مالک کے دوست کو دوست سمجھا اور اپنے مالک کے دشمن کو دشمن سمجھا. اور افسوس یہ ہے کہ ہم نے پیدائش سے لے کر آج تک اللہ کے اربوں خربوں نوالے کھا لیے لیکن اللہ کے دوست کو دوست نہیں سمجھا اور اللہ کے دشمن کو دشمن نہیں سمجھا. امت کا حال اس وقت یہ ہے کہ امت کو اللہ کے دشمنوں سے محبت ہے اور اللہ کے دوستوں سے نفرت ہے. میں نے ابھی ایک علماء کی مجلس تھی دو دن پہلے, میں نے علماء کی مجلس میں ایک بات یہ کہی کہ آج ایک شور یہ ہے کہ لوگ سنتوں کے خلاف بول رہے ہیں اور لوگ سنتوں کے مذاق اڑا رہے ہیں اور لوگ سنتوں کے متعلق غلط سرد باتیں بول رہے ہیں. میں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں, ہم تو ان ساری چیزوں کو پی کر دین کی باتوں کو پھیلاتے چلے جائیں گے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی آپ کو ساحر اور جادوگر کہا گیا, آپ کو مجنون اور پاگل کہا گیا اور آپ کو دیوانہ کہا گیا, آپ کو اساطیر الاولین یعنی اگلوں کی من گھڑت کہانیاں بیان کرنے والا کہا گیا. جب نبی کو یہ ساری باتیں کہی گئی ہے تو نبی کی سنتوں پر اگر یہ بولا جاتا ہے تو اس سے ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے دل میں ان ساری باتوں کو پی کر وہ ہمیشہ تکرا کر کے اللہ کے نبی کی سنتوں کو بیان کرتا چلا جاتا ہے. اگر ہم یہ سوچتے رہیں گے کہ نبی سے متعلق یہ بات کہی اب ہم کیسے کہیں, نبی سے متعلق جوان یہ کر رہے ہیں ہم کیسے کہیں, تو پھر نبی علیہ السلام کا دین پہنے کے کیسے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے جادوگر کہا گیا تو میں دین پھیلانا چھوڑ دوں, اور مجھے مجنون اور پاگل کہا گیا تو میں اپنی سنت بتانا چھوڑ دوں, اور مجھے اساطیر الاولین یعنی اگلوں کی من گھڑت کہانیاں کہی گئی تو اس صورت میں قرآن کو پڑھنا چھوڑ دوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سارے وار ہوتے چلے گئے اور آپ اپنی سنتوں کو پھیلاتے چلے گئے. دنیا نے دیکھا کہ مجنون اور پاگل کہنے والے قدموں میں آئے ہیں اور آپ کے قدموں میں بیٹھ کر ایمان کو قبول کیا ہے. ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ سنتوں کے خلاف پروپیگنڈے کرنے والے یہ سنتوں کے حربے میں آ کر مرنے سے پہلے متبع سنت ہو کر جائیں گے. مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان باتوں کے ذریعے سے وہ ڈرا نہیں کرتا, وہ تو اس کے پیچھے دوڑ لگاتا ہے. نہیں ہے تیرا نشے من, اقبال کہہ رہا ہے نہیں ہے تیرا نشے من قصر سلطانی کی گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. نہیں ہے تیرا نشے من قصر سلطانی کی گنبد پر, تو کسی کے مکان کو دیکھ کر مرعوب ہو کر اور کسی کے بنگلے کو دیکھ کر مرعوب ہو کر اس کے سامنے اپنے نبی کی سنت کو پامال نہ کر دے. تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر, وہ شاہی جو ہوتا ہے جو ایک بلند پرواز پرندہ ہوتا ہے, وہ جو ہے جس کو ہم باز کہتے ہیں, وہ باز پرندہ جو ہے وہ کسی کے مکان پر نظر نہیں کرتا, وہ کوئی مکان نہیں بناتا ہے, وہ تو پہاڑوں کے اوپر جا کر کے رہتا ہے. اقبال نے وقت کے تقاضے پر بڑی زبردست بات کہی. بہرحال ایک کتا کتے کی ایک معمولی سی مثال دی تھی کہ وہ اپنے مالک کے دوست کو دوست سمجھ رہا ہے، اپنے مالک کے دشمن کو دشمن سمجھ رہا ہے. اور آج امت کا حال یہ ہے، ہمارے نوجوان معاف فرمائیں، اولیاء اللہ سے دشمنی، دین سے دشمنی، نبی کی سنتوں سے دشمنی. اگر میرے نوجوان کہیں کہ یہ غلط بات ہے، اگرچہ زبان سے نہیں بول رہے لیکن میرا عمل ضرور بتا رہا ہے، مجھے میرے نبی کے بال پسند نہیں، اس نے زلف رکھے تھے وہ تو ہمیں پسند نہیں آئے، ایک ناچنے والے ایکٹر نے رکھ لیے تو میں اس کی اتباع کر رہا ہوں. معلوم ہوتا ہے ایکٹر کی محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں. اللہ کے نبی نے ستر کو چھپانے والا ایک لباس پہنا، وہ ہمیں پسند نہ آیا، لیکن اس وقت کا کوئی سیاستدان اور کوئی بڑا حاکم اور اس وقت کا کوئی ایم پی اور ایم ایل اے یا اس وقت کا کوئی ایکٹر یہ اس طرح کا لباس پہن لیتا ہے اور اس کی اتباع میں یہ لباس پہنتا ہے. معلوم ہوتا ہے نبی کے لباس سے تو عداوت تھی اور ان کے لباس سے محبت تھی. کیا میں نے اور آپ نے اپنے اعمال کے ذریعے سے یہ ثابت نہیں کیا ہے؟ ہماری بچیوں کو دیکھیے، وہ لمبے لمبے ناخون رکھے ہوئے ہیں، کیوں رکھے؟ میرے آقا نے تو فرمایا ناخون کتروائے جائیں، سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول اللہ کی نہیں، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت بیان کرتے ہوئے آقا نے فرمایا اشرم من الفطرتی، دس چیزیں فطرت میں سے ہیں، ناخون کا کتروانا اور اس کے علاوہ بدن کے بالوں کی صفائی، اور اس کے علاوہ کسی میت کے اندر حاضر ہونا، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جانا. اس طرح کی قریباً 10 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. کیا بتائیے، ہماری بچیاں جو ہیں وہ لمبے لمبے ناخون رکھ کر کے کیا اپنے نبی کی توہین نہیں کر رہی ہے؟ زبان سے نہ صحیح، اپنے عمل سے ہم ضرور اپنے نبی کے خلاف. اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحمت اتار دے، اے خیال استو محال استو جنو، یہ خیال ہی خیال رہے گا، رحمت اترنے والی نہیں ہے. علامہ دبیری نے کتے پر ایک بات اور بھی لکھی، حضرت فرماتے ہیں کہ کتے کی ایک شان یہ ہے کہ مالک اس کو مارتا ہے تو بھاگتا ہے، لیکن پھر مالک اس کو روتی بتاتا ہے تو واپس آ جاتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے مارا تو اب میں اس کا ڈر چھوڑ کر چلا جاؤں، وہ یہ نہیں سوچ رہا ہے، بلکہ فوراً بلاوے پر آ جاتا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک اپنے مالک کی دو کوڑی کھانے والا وہ جانور اپنے مالک کا اتنا وفادار کہ مارنے کے باوجود واپس آ گیا. فرمایا اللہ نے پوری زندگی صحت دی، تندرستی دی، خوب کھلایا، اور تھوڑی سی بیماری دے دی تو ہم اللہ کے خلاف شکایت کرنے لگے. اسی لیے کہ اللہ والے کے قلب پر ایک عجیب الہام فرمایا اللہ نے، اور میں اللہ والے کا نام بھی لے لوں، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، آپ کے قلب پر اللہ نے الہام فرمایا کہ اے نظام الدین، آپ کے پاس آنے والوں سے کہہ دو، عجیب بات فرمائی، آپ کے پاس آنے والوں کو کہہ دو کہ بھلا میری طرف سے ذرا سا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو تم لوگوں کے سامنے میری شکایت لیے لیے پھرتے ہو، ہر جگہ میری بدنامی لیے لیے پھرتے ہو، اور تمہارے گناہوں کے دفتر میرے پاس آ رہے، میں نے انسان تو درکنار فرشتوں کے سامنے بھی نہیں کھولا، اور تم ہر وقت میری شکایت کیے پھرتے ہو. فرمایا کہ وہ اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے کہ مارا پھر بلایا پھر آ گیا. کتے کی ایک شان یہ بھی ہے کہ کتا رات میں بیدار رہتا ہے، یہ دن میں سوتا ہے رات میں نہیں سوتا. مالک کے گھر پر جب اس کو جو ہے پہرہ داری کرنا ہوتا ہے تو رات بھر یہ بیٹھا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے. علامہ دمیری فرماتے کہ اس نے رات بھر اپنے مالک کے گھر کی چوکی داری کی، نتیجتاً یہ اپنے مالک کا محبوب بنا. فرمایا اے انسان، تو اس سے سبق حاصل کر، اگر تو بھی رات میں کچھ جاگے گا اور اپنے مالک کے دین کی وفاداری کرے گا تو اللہ تجھے دنیا اور آخرت کا ولی بنائے گا. اور یہ یقینی مسئلہ ہے کہ دنیا میں جس نے جو پایا وہ راتوں کے جاگنے سے پایا ہے، یہ یاد رکھے، دنیا میں جس نے جو بھی پایا وہ راتوں کو جاگنے سے پایا ہے. جو راتوں میں جاگا اسے اللہ نے بہت کچھ عطا فرمایا. افسوس تو یہ ہے کہ ہمارا جوان فجر کی نماز تک نہیں پڑھتا. کتنے ہمارے وہ نوجوان ہیں جن کی زندگیوں کا ایک حصہ گزر چکا لیکن طلوع آفتاب انہوں نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا, اس لیے کہ ان کی آنکھیں ہمیشہ طلوع آفتاب کے بعد کھلتی. حالانکہ فجر کی نماز سے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے, ترمذی شریف کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ فرشتہ صبح میں سب کی مقدر کی روزی دینے کے لیے آتا ہے, سب کی مقدر کی روزی. جب نمازی کے ہاتھ میں روزی رکھتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے, اے اللہ اس نے آج کے تیرے فریضے کو ادا کیا ہے, اے اللہ تو آج کی روزی میں برکت عطا کرنا. فرشتہ دعا دے رہا ہے. اور جب بے نمازی ہوتا ہے تو روزی تو اس کو بھی ملتی ہے. ارے بھائی بے نمازی تو بہت دور کی بات, جو اللہ کو نہیں مانتا اس کو بھی ملتی ہے روزی, تو ہر ایک کو ملتی ہے. جب بے نمازی کے ہاتھ میں اللہ روزی دیتا ہے, فرشتہ روزی دیتا ہے یعنی رکھتا ہے, تو فرشتہ یہ بد دعا کرتا ہے کہ اللہ آج کے فریضے کو اس نے ادا نہیں کیا ہے, اللہ اس کے رزق میں برکت نہ دے گا. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جانوروں کے اوپر مستقل پی ایچ ڈی کیا اور آپ نے عجیب عجیب طرح کے مسائل اس کے اندر سے نکالے اور امت کو یہ بتایا کہ جانوروں سے بھی تمہیں عبرت ملے گی. سب سے بڑی عبرت کی بات تو یہی ہے کہ سارے جانور سر جھکا کر کھانا کھا رہے ہیں اور تو سر اٹھا کر کے کھانا کھا رہا ہے. اللہ نے تجھے کتنا مکرم بنایا ہے, کتنا معزز بنایا ہے. ہمارے حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انسان کی ذہانت اور عقل پر ایک عجیب بات نقل فرمائی. حضرت نے فرمایا کہ ایک شیر کا بچہ تھا اور شیرنی نے یعنی ماں نے اپنے بچے کو یہ نصیحت کی کہ بیٹا دنیا میں کسی سے نہ ڈرنا لیکن انسان سے ڈرتے رہنا, یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. اب شیرنی کے بچے نے کبھی انسان کو دیکھا ہی نہیں تھا کہ انسان ہوتا کیسا ہے. یہ جنگل میں چل رہا تھا, ہاتھی مل گیا اسے, اس نے سمجھا کہ یہی شیر ہے یہی انسان ہے. اس سے پوچھا تم انسان ہو؟ کہا نہیں بھائی میں تو خود انسان سے بنا چاہتا ہوں کہ جب وہ مجھ پر سوار ہوتا ہے تو کیل کے ذریعے سے مجھے مارتا ہے, میں تو خود اس سے پناہ چاہتا ہوں. آگے چلا تو پھر آگے جانے کے بعد اس کو مل گیا بہت بڑا جو ہے جانور, جس کو یوں کہہ لیجئے نیل گائے. اسے بتایا کہ تو انسان ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں بھائی نہیں میں انسان نہیں, میں تو خود انسان سے ڈر رہی ہوں کہ وہ میرا تعاقب کرتا ہے, میرا پیچھا کرتا ہے اور مجھے ذبح کر دیا کرتا ہے. بس یہ اسی طرح جنگل کے جانوروں سے پوچھتا چلا گیا پوچھتا چلا گیا کہ یہ انسان ہے وہ انسان ہے فلاں انسان ہے آپ انسان ہے. اخیر میں ایک انسان کو دیکھا کہ وہ ایک لکڑے کو کاٹ رہا تھا. یہ شیر کا بچہ وہاں پہنچا کہ تو انسان ہے؟ اس نے کہا ہاں میں انسان ہوں. کہا اچھا میری ماں تجھی سے ڈراتی تھی مجھ کو, اب میں بھی تجھ کو اپنا لقمہ تر بنا رہا ہوں, یعنی میں تجھے اپنا کھانے کا لقمہ بنا رہا ہوں, اس لیے کہ تجھ سے تو میری ماں نے بہت ڈرایا ہے. تو وہ انسان ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا تجھے اللہ کا واسطہ ہے میں تجھے کچھ نہیں کروں گا, تو ایک کام کر میں یہ لکڑا کاٹ رہا ہوں, اس لکڑے کو میں کاٹ لوں پورا ہو جائے اس کے بعد تم مجھ پر حملہ کر لیجیے, اس لیے کہ لکڑا پورا ہو جائے گا تو میرے بچے آ کر کے یہاں سے لکڑیاں چن کر لے جائیں گے, تو پھر بعد میں کھا لیجیے اور مجھ پر حملہ کر لیجیے. کہا اچھی بات ہے پہلے تو اپنا کام کر لے. کہا مجھے ایک ضرورت ہے تیری. انسان کہنے لگا مجھے ایک ضرورت ہے تیری. کہا کیا ضرورت ہے؟ کہا یہ لکڑا جو ہے اس میں میری کلہاڑی پھنس گئی ہے بیچ میں اور وہ نکل نہیں رہی ہے, اس میں کوئی چیز ڈالوں گا تو وہ کلہاڑی نکلے گی. ایک کام کر تو اپنا پاؤں اس کے اندر رکھ دے تاکہ میری کلہاڑی نکل آئے, پھر میں لکڑے کو کاٹ دوں گا اس کے بعد تو حملہ کر دینا. وہ بیچارہ نا سمجھ چھوٹا سا شیر کا بچہ, اس نے اپنے دونوں پاؤں کو اندر رکھا اور اس نے اپنی کلہاڑی کو نکال لیا, لکڑے دونوں کے دونوں ساتھ مل گئے. اب وہ چی 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 کرنے لگا. کہا کہ ہاں یہی وہ انسان ہوں میں کہ تجھے بھگانے کے لیے دنیا میں آیا ہوا. جی میرے اور آپ کے ہاتھوں سے ہم نے غداری آ کر کے بہت سو کو پھنسایا ہے. ہم نے کہیں لڑکیوں کو بسایا، ہم نے کہیں نوجوانوں کو بسایا، ہم نے کہیں پیسوں میں بسایا، ہم نے کہیں کسی کو اور غلط کاموں میں بسایا، اور ہم نے کہیں دیکھا کہ کسی کا بچہ صالح اور نیک تھا تو اس کے بلانے کی بھی ہم نے تدبیریں بنائی، ہم نے لوگوں کو بہت بسایا ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عجیب فرمود ہے، ایک عجیب روایت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال فرمایا کہ اللہ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے، سب سے زیادہ طاقتور؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پہاڑ بڑے طاقتور ہیں، اس لیے طاقتور ہیں کہ پہاڑوں کے ذریعے سے ہم نے زمین کو پکڑ رکھا ہے، یہ ہلنے نہیں دیتا. فرمایا اچھا اللہ اس سے بھی زیادہ کوئی طاقتور تیری مخلوق ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں پہاڑوں سے زیادہ طاقتور میری مخلوق لوہا ہے، اس لیے کہ لوہے کو پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے. لوہے کے ذریعے سے، مشینوں کے ذریعے سے اگر پہاڑ کو مارا جائے تو پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے، تو لوہا پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور ہے. فرشتوں نے پوچھا کہ اچھا اللہ لوہے سے زیادہ طاقتور کوئی مخلوق؟ فرمایا ہاں میں نے آگ کو اس سے زیادہ طاقتور بنائی. آگ میں لوہا ڈالو تو وہ اس کو نرم کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے. فرمایا کہ آگ کی طاقت لوہے سے بھی زیادہ. فرمایا اچھا اللہ آگ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی ہے؟ فرمایا ہاں پانی. اس لیے کہ کتنی یہ کثیر تعداد میں آگ کیوں نہ ہو لیکن اس پر پانی کو ڈالا جائے تو وہ بجھا کر کے اس کو ختم کر دیا کرتا ہے. معلوم ہوتا ہے پانی کی طاقت آگ سے بھی زیادہ ہے، پہاڑ کی طاقت سب سے زیادہ، اور پہاڑ سے زیادہ طاقت لوہے کی ہے، اور لوہے سے زیادہ طاقت جو ہے آگ کی ہے، اور آگ سے زیادہ طاقت جو ہے پانی کی ہے. اب آگے فرشتے سوال فرما رہے کہ اللہ پانی سے زیادہ طاقت بھی کسی کی ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں میرا مومن بندہ جب صالحیت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور میرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس طرح پر کہ اس کے دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہ چلے، فرمایا اس میرے مومن بندے کا صدقہ میرے نزدیک اتنا طاقتور ہے، اتنا طاقتور ہے کہ دنیا کا پانی دنیا کی آگ کو بجھا دیتا ہے، لیکن مومن بندے کے ہاتھ کا صدقہ جو اخلاص والا ہوتا ہے وہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. مومن جب بنتا ہے تو اس مقام پہ پہنچتا ہے. لیکن ہمارے اندر تو ریاکاری ہی اتنی آ چکی ہے، دکھلاوا ہی اتنا آ چکا ہے کہ جب تک میرے نام کا جلسہ نہ ہو دینے کو جی نہیں چاہتا، جب تک تختی نہ لگے یا جب تک میرے لیے ویلکم کے شاندار استقبال نہ ہو یا جب تک میرے لیے شاندار دعوت نہ ہو. ارے کیا دعوت میرے بھائیو، ہم تو اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کی ہوئی دولت کو ایک چائے میں بیچ دیتے، ایک دعوت میں بیچ دیتے. چھوڑو ان دعوتوں کو، چھوڑو ان چائے کو، چھوڑو ان چھوٹی سی تختیوں کو، کچھ چیز نہیں ہے. اگر کوئی چیز ہے تو اللہ کے دربار میں قبول ہو جائیں، یہ سب سے بڑی چیز ہے. اور اللہ کے دربار کی قبولیت کے لیے اس طرح پر دینا چاہیے کہ دائیں ہاتھ سے دے بائیں ہاتھ کو بھی بتانا چاہیے. بخاری شریف میں ایک عجیب روایت آتی ہے، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح مسجد نبوی میں کچھ باتیں ہونے لگی کہ آج تو ایک چور کو بھی کسی نے صدقہ دیا رات میں. اب صحابی نے جب یہ سنا تو سمجھ گئے کہ رات میں ہی صدقہ دینے نکلا تھا چپکے چپکے اندھیرے میں تاکہ کسی کو پتا نہ چلے. اتفاق ایسا ہوا کہ وہ صدقہ چور کے ہاتھ میں چلا گیا جو چوری کرنے نکلا تھا. تو وہ صحابی نے دل دل میں اللہ سے دعا کی کہ اللہ چلو چور کے ہاتھ میں گیا، ممکن ہے کہ میرا صدقہ کرنا اس کو چوری سے روک لے. اس روایت کے ضمن میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی غریب گناہوں کی وجہ غربت کی بنیاد پر گناہ کرتا ہے اور آپ نے اس کا تعاون کر دیا صدقہ اور زکات کے ذریعے سے اور وہ گناہوں سے رک گیا اور اس کی زندگی بن گئی، خدا کی قسم ہماری قبر بن جائے گی، ہماری قبر اور آخرت کا آخرت کے حالات ہمارے سمر جائیں گے. دو دن کے بعد وہی صحابی رات میں پھر دینے کے لیے نکلے، اندھیرے میں کسی کو دے دیا, صبح مسجد نبوی میں باتیں ہونے لگی کہ آج تو کوئی صدقہ ایک زانیہ عورت کو دے دیا. اس صحابی کہنے لگے اللہ اکبر, دو دن پہلے چور کے ہاتھ میں گیا, آج جو ہے ایک زانی کے ہاتھ میں چلا گیا میرا صدقہ, یہ تو بہت مشکل. لیکن پھر دل میں کہنے لگے ممکن ہے کہ میرے اس زانی کو دینے کی بنیاد پر شاید وہ زنا سے باز آ رہا ہے. دو دن ہوئے اور دو دن کے بعد صدقہ دینے کے لیے رات میں چلے, صبح کو مسجد نبوی کے اندر تو کیا گفتگو ہوتی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی چھوٹے سے ہیں, وہ پہنچے حضرت معن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج رات اندھیرے میں مجھے کوئی ملا اور مجھے یہ مال دیا. اب اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ رات میں کس نے صدقہ دیا ہے, تو وہ صحابی کھڑے ہوئے, فرمایا یا رسول اللہ میں نے دیا ہے. فرمایا تو نے تو اپنے بیٹے ہی کو دے دیا. صحابی کا صدقہ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں پہنچا. اللہ کے حبیب فیصلہ کیا فرماتے ہیں, آقا فرماتے ہیں مان تم نے جو لیا وہ تمہارا ہو گیا, اور صحابی باپ سے فرمایا تمہاری نیت اللہ نے پوری کر دی. ادھر فرمایا نیت پوری کر دی, اور ادھر فرمایا مان جو تم نے لیا وہ تمہارا ہو گیا. حقیقت یہ ہے کہ یہ زکات کی رقم نہیں تھی. زکات تو اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتے, یہ نفلی صدقہ, اسی لیے بار بار رات میں دینے کے لیے نکلتے تھے. اور للہ رقم اگر کوئی اپنی اولاد کو بھی دینا چاہے, مالدار کو بھی دینا چاہے تو دے سکتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ رقم للہ کی نفلی تھی, اس لیے حضور نے فرمایا مان جو تم نے لیا وہ تمہارا ہو گیا, اور باپ سے فرمایا جو تم نے دیا تو اللہ نے تمہاری نیت کا ثواب تمہیں دے دیا. مجھے تو اس واقعے سے یہ بتانا ہے کہ حضرات صحابہ اپنے آپ کو کتنا چھپاتے تھے, اور میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ جب تک میری شاندار دعوت اور استقبال نہ ہو وہاں تک میں کہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. حق تعالی شانہ ہم تمام کو رضائے مولا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم سب کو کام کرنے کی اور دینے کی اور اس کے راستے میں عطا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرے بھائیوں, تعالی شانہ نے بہت ساری مخلوق بنائی ہے, لیکن ان تمام مخلوق میں سب سے افضل و اشرف یہ انسان کو بنایا ہے. اس کو بڑا مکرم بنایا, بڑا معزز بنایا. یہ چھوٹا سا ہے لیکن اس کو عقل وہ عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے, کہ اپنی اس عقل کے ذریعے سے اس نے ہوا کو بھی تابع کرنے کی کوشش کر لی اور ہوائی جہاز کو ہوا میں اڑا دیا, اس نے پانی کو بھی تابع کرنے کی کوشش کر لی اور اس نے پانی کے اندر سب مرین کو دوڑا دیا. ارے چھوڑو سب مرین کو, اور ممالک میں آپ چلے جاؤ گے تو سمندر کے اندر سے پانی کو چیر کر اندر میں راستے بنا دیے. اس نے پانی پر کمندے ڈالی, اس نے ہوا پر کمندے ڈالی, اس نے دھوپ پر کمندے ڈالی, اور دھوپ کے ذریعے سے یہ لائٹ چلانے لگا, اور دھوپ کے ذریعے سے یہ پانی کو گرم کرنے لگا, اور دھوپ کے ذریعے سے یہ بہت سارے کام کرنے لگا. آج کل کے زمانے میں کتنی ترقی ہوتی جا رہی ہے. اس نے دھوپ پر کمندے ڈالی, اس نے سردی پر کمندے ڈالی, اس نے بارش پر کمندے ڈالی, اس نے چاند پر کمندے ڈالنے کی کوشش کی, اور طرح طرح کی مخلوقات پر اس نے کمندے ڈالنے کی کوشش کی ہے, اپنی جان ڈالنے کی کوشش کی ہے. اتنا چھوٹا سا دماغ اور اس پر ساری دنیا کو تابع کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے میرے بندے, میں نے ساری مخلوق کو تیرے تابع بنایا ہے, تو میرا بنے یا نہ بنے لیکن میری کوئی مخلوق تیرے خلاف نہیں کرے گی. آج تک آفتاب نے چھٹی نہیں کی کبھی کہ اچھا آج وریاب والوں نے نماز نہیں پڑھی تو ہم بھی نہیں نکلتے, کبھی ایسا ہوا؟ آج تک آفتاب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں جلدی طلوع ہو جاؤں گا, مجھے میں تھک گیا ہوں مجھے چھٹی چاہیے. آج تک مہتاب نے اور چاند نے کبھی یہ نہیں کہا. آج تک فلاں نے کسی نے, اللہ کی تمام مخلوق اپنی جگہ برابر ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے, چاہے میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں, میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں, اللہ کا فرما بردار بنوں یا نہ بنوں, اللہ کا وفادار بنوں یا نہ بنوں, لیکن نہ زمین پھت رہی ہے, نہ آسمان پھت رہا ہے, نہ آفتاب گر رہا ہے, نہ چاند گر رہا ہے, نہ کوئی ہماری خلاف ورزی کر رہی ہے, بلکہ ہمارے بلانے پر بکرے بھی ذبح ہو رہے ہیں, اپنی جان کو پیش کر رہے ہیں, مختلف قسم کے جانور ہمارے لیے حلال کیے جاتے ہیں, اپنی جان کو پیش کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ قادر مطلق تھا کہ ان سب کو ہمارے خلاف غدار بنا دیتا اور ایک بھی جانور ہمارے راستے میں نہ آتا, ہمیں مارتا چلا جاتا. لیکن مالک فرماتے ہیں میرے بندے تو میرا بنے یا نہ بنے لیکن میری مخلوق تیری خلاف ورزی نہیں کرے. ساری کائنات کو ہمارے تابع بنایا, پھر ان تمام انسانوں میں انسان تو دنیا میں بہت سارے گزرے, امتیں تو دنیا میں بہت ساری گزری, لیکن ان تمام امتوں میں سب سے افضل امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ کے نبی کی امت سب سے افضل. کتنی افضل ہیں اللہ کے نبی کی امت, میں چند واقعات بتاؤں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کیا مقام عطا کیا. قرآن کریم میں ایک واقعہ ملتا ہے, غزوہ بن المصطلق ایک سفر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور اس سفر سے واپسی پر رات میں قیام ہوا ایک جگہ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھی. صبح میں جب اٹھتے ہیں تو حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا, استنجا کے لیے گئی, قضاء حاجت کے لیے گئی, وہاں آپ کا ہار گم ہو گیا. بہت تلاش کیا لیکن نہیں ملا. حضرت عائشہ نبی کی خدمت میں آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہار گم ہو گیا. اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا, بھائی تلاش کرو. عائشہ نے یہ بھی فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ میرا ہار نہیں ہے, میری بہن کا ہے, اسما کا ہے, میں مانگ کر لائی تھی, میں اس کو جواب کیا دوں گی, اور قیمتی ہار تھا. نبی نے فرمایا تلاش کرو. صحابہ تلاش میں لگے, اتنے میں فجر کا وقت ہو گیا. جب فجر کا وقت ہوا تو اب خطرہ ہوا کہ نماز قضا نہ ہو جائے. وقت تو گزرنے لگا آہستہ آہستہ. صحابہ کرام صدیق اکبر کو ڈانٹنے لگے کہ صدیق تمہاری بیٹی کی وجہ سے مسئلہ ہوا ہے. صدیق اکبر کو بہت غصہ آیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیمے میں پہنچے جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی, وہاں دیکھا کہ حضرت عائشہ کی ران پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک رکھ کر سوئے ہوئے. حضرت صدیق نے پہلے تو زبان سے ڈانٹا, بہت کچھ برا بھلا کہا, اور پھر رہا نہیں گیا. انسان کو جب بہت غصہ آتا ہے تو مارنا بھی شروع کرتا ہے. صدیق سے رہا نہیں گیا, لیکن مارتے تو آواز ہوتی, اور آواز ہونے کی وجہ سے نبی بیدار ہو جاتے. تو صدیق اکبر نے یہاں کوخ میں چوٹیاں لینا شروع کیا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ابا جی اتنے زوروں سے مار رہے تھے, لیکن میں اس لیے نہیں ہل رہی تھی کہ کہیں میرے ہلنے سے نبی کی آنکھ نہ کھل جائے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت سے مسئلہ ثابت فرمایا کہ نکاح ہو جانے کے بعد بھی اگر بچی اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرتی یا بچی غلط کام کر رہی ہے تو اس صورت میں باپ نکاح کے باوجود اپنی بچی کی پٹائی کر سکتا ہے, بلکہ دانت دبٹ کر سکتا ہے. اور یہاں تو حال یہ ہے کہ بچی کے لاکھوں قصور ہو پھر بھی شوہر ہی کا قصور نکالا جائے. امت کا مزاج ہی بدل گیا ہے. بچی کے لاکھوں قصور ہو لیکن اس کے باوجود بچی کی کوئی بات, شوہر کی کوئی بات سنی نہیں جاتی, سارے قصور اسی کے نکالے جائیں, جس کے نتیجے میں امت میں طلاق کے مسائل بہت عام ہو گئے. آئے دن طلاقیں ہو رہی ہیں, اور غیر عورتوں کے اندر بیٹھے بیٹھے ہماری مذاقیں اڑا رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا چند مہینوں قبل اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا ایک عجیب مسئلہ. ہماری سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ اب ہم مسلمانوں کے طلاق کے مسائل کے لیے ایک علیحدہ کورٹ قائم کریں گے. مسلمانوں کے طلاق کے مسائل کے لیے ایک علیحدہ کورٹ قائم کریں گے. تو مسلمان بہت خوش ہو گئے, ماشاءاللہ ہمارا بہت فیور ہو رہا ہے, دیکھیے ہمارے لیے تو علیحدہ کورٹ بنائی جا رہی ہے. ارے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, گویا یہ ہماری مذاق کر رہے ہیں کہ ان میں اتنی طلاقیں پڑ رہی ہے, اتنی طلاقیں پڑ رہی ہے کہ ان کے لیے علیحدہ کورٹ بنانے کی ضرورت پڑے گی. اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہمارے اندر طلاقیں عام ہو چکی. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, ابغض المباحات یا طلاق عند اللہ, اللہ کے نزدیک اگر مبغوض ترین کوئی چیز ہے تو وہ طلاق ہے. بلکہ بندہ جب طلاق دیتا ہے بلا ضرورت کی تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. اور ہمارے ناک سے مکھی بھی نہیں اڑتی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے میری امت میں توڑ کیا تعالی شانہ اس کی زندگی میں توڑ پیدا فرمائیں گے. اور یہی بات ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمائی کہ اللہ کے نبی نے اس امت کو بڑی قربانیوں سے بنایا ہے اور بڑی قربانیوں سے جوڑا ہے. جو میری اس امت میں توڑ پیدا کرے گا اللہ مرنے سے پہلے اس کے مکان میں توڑ پیدا کرے گا, اس کی سوسائٹی میں, اس کے سماج میں, اس کے معاشرے میں اللہ توڑ پیدا کرے. تو آئے دن ہمارے سماج میں طلاق کے مسائل ہوتے جا رہے. حالانکہ اور طلاق کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں, قرآن کریم ایک بہت کام کی بات بتا رہا ہے. اگر قرآن کی آیت پہ غور کیا جائے تو خدا پاک کی قسم کبھی طلاق کا مسئلہ پیش آ ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. فرمایا مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے. قرآن کریم نے کہا ہے میں اپنے جیب سے نہیں کرا, اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس کہا. اور لباس کے ذریعے سے ہمارے بدن کے اندر کے عیب چھپ جاتے ہیں, ہے نا بھائی؟ ہم کپڑا کیوں پہنتے؟ تاکہ ہمارے اندر کے عیب چھپ جائیں. لباس کے ذریعے سے ہمارے اندر کے عیب چھپ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کو ایک دوسرے کا لباس کہہ کر اشارہ فرمایا. مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے عیبوں کو چھپا دے, اور بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے عیبوں کو چھپا دے اور اپنے اندر میں اس کو صلاح کر لینے کی کوشش کرے. لیکن حال کیا ہو رہا ہے, مرد اپنے گھر کی باتوں کو اور بیوی کے مسائل کو اپنے ماں باپ کے پاس لے کر کے جا رہا ہے, اور بیوی اپنے گھر اور شوہر کے مسائل کو اپنے ماں باپ کے پاس لے کر کے جا رہی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لڑکے کے ماں باپ یوں کہہ رہے ہیں بیٹا طلاق دے دے, لڑکیوں کی کمی نہیں ہے, اور بیٹی کے ماں باپ یہ سمجھا رہے ہیں کہ اے بیٹی تو تیرے میرے گھر چلی آنا, کوئی حرج نہیں, عورت سے نمٹ لیں گی. مسائل کیوں پیش آ رہے؟ اس لیے کہ قرآن کریم نے ہمیں جو تعلیم دی تھی. ہوتا ہے میاں بیوی جب ملتے ہیں, دو برتن جب آپس میں رہتے ہیں تو دو برتنوں کے ملنے سے ٹکراؤ کا ہونا یقینی بات ہے. تمام کے تمام مسائل میں اتفاق ہو جائیں یہ ضروری نہیں ہے. ایک استاد اور ایک شاگرد کا جب اتفاق نہیں ہو سکتا ایک مسئلے کے اوپر تو اختلاف ہونا تو اپنی جگہ مسلم ہے. جب میاں بیوی ایک ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر کسی نہ کسی مسئلے میں اختلاف تو ہوگا. رائے کا اختلاف ہوگا, مسئلے کا اختلاف ہوگا, کسی بات کا اختلاف ہوگا. ممکن ہے شوہر ناپسند کرے بیوی پسند کر لے, بیوی ناپسند کرے شوہر پسند کر لے, تھوڑا بہت اختلاف تو ہوا کرتا ہے. لیکن اس اختلاف کو اتنا بڑا سوروپ دے دینا اور اتنا بڑا مسئلہ بنا دینا کہ جس کی بنیاد پر ایک طلاق کی نوبت آ جائے, اللہ کی نگاہ میں یہ مقبوض ترین چیز. بلکہ میں اپنی زبان میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ بھائی طلاق تو ایمرجنسی ایگزٹ ہے. ہاں یہ میرا عنوان یاد رکھیے, پڑھا لکھا طبقہ, طلاق کیا ہے؟ یہ تو ایمرجنسی ایگزٹ ہے. یعنی بہت حد درجے کی مصیبت پیش آ جائے تب جا کر کے یہ ایگزٹ ہمیں دی گئی ہے کہ آپ یہاں سے اس راستے سے نکل سکتے ہیں. باقی یہ کہ بات بات میں اسی کو دروازہ بنا دینا اور اپنی زندگی کو اس کے خلاف گزارنا یہ شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے. کئی مسائل پیش آئے. نبی علیہ السلام کے گھرانے میں بھی اختلاف رائے تو ہوا. اللہ کے نبی کا بھی اپنی بیویوں کے ساتھ کئی مسائل میں اختلاف ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ حضور نے فرمایا عائشہ اگر میری موجودگی میں تیری موت ہو جائے تو میں تیرے کفن دفن کا نظام اس طرح بناؤں گا. اب نبی تو شریعت بیان کرنے تشریف لائے تھے نا, تو حضور کا یہ جملہ شریعت کو بیان کرنے کے لیے تھا, مطلب تیرے کفن دفن کا اس طرح کا مسئلہ ہوگا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مسئلہ اور یہ منشا تھا. حضرت عائشہ کہنے لگی ہاں آپ تو چاہتے ہی ہیں نا دوسرا نکاح کرنے کو, اسی لیے تو میری موت کی تمنا کر رہے ہو. جو عورتوں کا مزاج ہے حضرت عائشہ نے رکھ دیا. ایک مرتبہ ساری عورتوں نے مل کر پلان بنایا اور عجیب پلان یہ تھا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ہوتے ہیں تبھی لوگ ہدیے بھیجتے ہیں، ہمارے گھر پہ ہوتے ہیں تو ہدیے کیوں نہیں بھیجتے؟ اللہ کے نبی سے کہلوانا ہے کہ اب اللہ کے نبی اعلان کر دیں کہ جب نبی ہمارے وہاں ہو تو بھی ہدیے آنے چاہیے۔ یہ ازواج مطہرات نے مل کر ایک پلان بنایا، لیکن نبی کو کہیں کون؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اور فاطمہ سے فرمایا بیٹی تم لادلی ہو، تم ابا جی سے کہو کہ لوگوں میں یہ اعلان کریں کہ جب اور بیویوں کے وہاں ہو تو بھی ہدیے بھیجا کرو، عائشہ ہی کی کیا خصوصیت ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی، اور جیسے بیٹیوں کو اپنے ابا کو بہلانے کی بھسلانے کی عادت ہوتی ہے، دھیرے دھیرے باتیں کرتے ہوئے اپنے ابا سے بہت کچھ نکال لیا کرتی ہے، اسی طرح فاطمہ نے بھی آہستہ آہستہ اپنے ابا سے کہنا شروع کیا اور فرمایا ابا جی ذرا یہ اعلان کر دو نا کہ جیسے عائشہ کے وہاں ہدیے بھیجے جاتے ہیں اسی طرح اور ازواج کے وہاں بھی ہدیے بھیجے جائیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی تیرے ابا جس کو پسند کرتے اس کو تو پسند نہیں کرتی۔ بیٹی خاموش ہو گئی، چلی آئی، اب کیا بولتی جو ابا کی، ابا جی کا مسئلہ تھا۔ آپس میں مل کر اب اور مشورہ کیا کہ اچھا اور کسی کو بنایا جائے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلہ حوالے کیا گیا۔ حضرت ام سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ جیسے عائشہ کے وہاں ہدیے بھیجے جاتے ہمارے وہاں بھی ہونے چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ دیکھا کہ کوئی جواب نہیں بن پڑ رہا ہے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور زینب کی زبان تھوڑی لمبی تھی، حضرت زینب بولنے میں بہت فراتے سے بولتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین بڑی زبردست فراتے سے بولنے والی۔ حضرت زینب پہنچی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت میں اعلان کیجئے کہ حضرت عائشہ کے وہاں جیسے ہدیے بھیجے جاتے ہیں ہمارے وہاں بھی اسی طرح آنے چاہیے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک سنتے رہے، لیکن زینب جب بہت بولنے لگی تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے زینب تم یہ سن لو، اللہ بھی وہی تبھی اتارتا ہے جب میں عائشہ کے وہاں ہوگا، تمہارے وہاں آج تک ایک وحی نہیں اتری۔ اب زینب کیا بولتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کبھی اختلاف رائے ہوتا تھا اپنی بیویوں سے۔ ازواج مطہرات نے ایک مرتبہ سال بھر کا خرچہ مانگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے حبیب کو اس پر بہت ناراضگی ہوئی، آپ نے ایک مہینے تک اپنی بیویوں سے قریب نہ ہونے کی قسم کھا لی اور اپنے مکان سے نکل گئے دوسرے مکان۔ ادھر مشہور یہ ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر دوڑتے ہوئے آئے، پہلے اپنی بیٹی کے وہاں گئے اور فرمایا کہ بیٹی میں نے سنا ہے کہ حضور نے تم لوگوں کو طلاق دے دی۔ فرمایا مجھے نہیں معلوم، لیکن ہاں اتنا ضرور ہوا ہے کہ آپ ناراض ہو گئے، قسم کھا کر ایک مہینے تک کے لیے ہم سے دور ہو گئے۔ تو اپنی بیٹی کو پہلے یہ نصیحت فرمائی کہ بیٹی تم عائشہ کی ریس نہ کرو، یعنی عائشہ کے قدم بقدم نہ چلو، وہ تو نبی کی بڑی پیاری اور محبوبہ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب جس مکان پر ٹھہرے تھے حضرت عمر اسی مکان پر تشریف لے گئے، اور وہاں جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر دستک دی، دربان نے جا کر حضور سے بتایا کہ یا رسول اللہ عمر آئے ہیں، کوئی جواب نہیں دیا، حضور بہت غصے میں تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا عمر آئے، کوئی جواب نہیں دیا اللہ کے حبیب نے، عمر بھی بہت جو ہے غمگین ہو گئے، مسجد نبوی میں جا کر رونے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے، دروازے پر دستک دی، دربان آئے، فرمایا یا رسول اللہ عمر آئے، فرمایا آنے دو۔ حضرت عمر جو اندر گئے تو عمر یہ سوچ کر گئے تھے کہ حضور کو غصہ تو ہوگا ہی، پہلے میں تھوڑا سا ہنسا دوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ تو جاتے ہی حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہاری بیویاں تم سے سال بھر کا خرچہ مانگ رہی ہے، اگر میری بیوی مجھ سے مانگے تو یہ ہاتھ جو ہے نا میرا ایسا چلے گا کہ مانگنا بھول جائے گی۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ ہماری مکہ کی عورتوں کا یہ مزاج نہیں تھا اپنے شوہروں کے سامنے بولنے کا، لیکن جب مدینہ میں آئی ہے نا تو یہ انصار کی عورتوں کا مزاج ہے اپنے شوہروں کے سامنے بولنے کا، اس لیے ان سے رنگ پکڑ کر اب ہماری عورتیں بھی ہم سے مانگ رہی ہے، خربوجے کو دیکھ کر رنگ پکڑ رہا ہے۔ فرمائے یا رسول اللہ اسی وجہ سے ہماری مہاجرین عورتیں بھی بزر چکی ہے۔ اللہ کے حبیب کو ہنسی آ گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی. اب حضرت عمر نے دیکھا کہ غصہ ٹھنڈا ہوا ہے, آہستہ سے بات رکھی, یا رسول اللہ اطلقت النساء, یا رسول اللہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ فرمایا اللہ میں نے طلاق نہیں دیے, البتہ انہوں نے سال بھر کا خرچہ مانگا تو مجھے غصہ آیا, میں ان سے علیحدہ ہو گیا. اللہ نے آیت اتاری, ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک, اور فرمایا اے پیغمبر آپ اپنی بیویوں سے یوں بتا دیجئے, اگر تم سال بھر کا خرچہ مجھ سے چاہتی ہو تو اس صورت میں میں تمہیں سال بھر کا خرچہ دے کر محبت کے ساتھ علیحدہ کر دوں, اور اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا تو پھر صبر کرو میرے ساتھ. اور پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا اے میرے پیغمبر آپ جس کو چاہیں اپنے نکاح میں رکھیں اور جس کو چاہیں آپ چھوڑ دیں, آپ کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہو سکتی ہے. اتنی زیادہ اجازت کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کا رخ نہیں اپنایا. مجھے یہ بتانا اس آیت سے کہ اللہ کی طرف سے اتنی زیادہ اجازتیں تھیں آپ, لیکن اس کے باوجود آپ نے کوئی طلاق کا رخ نہیں اپنایا. امت کو چاہیے کہ طلاق سے اپنے آپ کی حفاظت کرے, معاملے کو سلجھانے کی, سمجھانے کی, آپس میں مل جل کر کام کرنے کی. ایک مرتبہ حضور حضرت فاطمہ کے مکان پر تشریف لائے, پوچھا علی کہاں ہے, فرمایا تھوڑا سا مسئلہ ہمارا ہو گیا تو میں میں کا, تو علی ناراض ہو کر چلے گئے. فرمایا کہاں ہوں گے, وہاں فرمایا مسجد میں سوئے ہوں گے. حضور مسجد میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ علی نیچے سوئے ہوئے اور مٹی لگی ہوئی ہے, کیونکہ وہ کچی مسجد تھی, ہماری طرح شاندار مسجد تو تھی نہیں, کچی مسجد تھی, مٹی لگی ہوئی تھی. اللہ کے حبیب نے علی کو بیدار کیا, بٹھایا, اور بٹھانے کے بعد پیچھے سے نبی نے خود مٹی صاف کی اور فرمایا کم یا ابا تراب, اے مٹی کے ابا اٹھ جاؤ, چونکہ مٹی لگی تھی تو فرمایا اے مٹی کے ابا اٹھ جاؤ. حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے میرا میری ایک کنیت تو تھی ابو الحسن, یعنی حسن کے ابا, لیکن مجھے کوئی ابو الحسن کہتا تھا تو وہ اتنا پیارا نہیں لگتا تھا جتنا کہ ابو تراب پیارا لگتا تھا, اس لیے کہ ابو تراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نام تھا. وہاں تو نبی کے ایک ایک عمل پر مر مٹنے کے لیے تیار تھے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر اگر اللہ کے نبی نے ناک کا پانی نکالا ہے تو صحابہ لڑتے تھے اس کو لینے کے لیے کہ اپنے بدن پر لگا لو, اور نبی کا لعاب مبارک اگر نکلتا تھا تو صحابہ لڑتے تھے اس کے لیے کہ اپنے بدن پر لگا لو, اور نبی وضو فرماتے تھے تو اس پانی کو لینے کے لیے صحابہ لڑتے تھے کہ اپنے بدن پر لگا لو. افسوس کہ وہ تو پانی اور ناک کے پانی اور منہ کے لعاب مبارک کے لیے لڑا کرتے تھے, ہمارا اس وقت کا حال یہ ہو گیا ہے. افسوس سر افسوس ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے, نبی کی سنتیں موجود ہیں لیکن پھر بھی ہمیں اس سلسلے میں کوئی رغبت نہیں ہوتی کہ اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے ہوں, کمپٹیشن کرنے والے ہوں. ہمارے پاس یہ مسئلے ہیں. اللہ تعالیٰ اس امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت نصیب فرمائے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ غزوہ بن المصطلق میں وہ ہار گم ہو گیا, تلاشی لی گئی ملا نہیں, اتنے میں صدیق کو لوگوں نے برا بلا کہنا شروع کیا کہ تمہاری بیٹی کی وجہ سے مسئلہ کھڑا ہوا ہے. صدیق نے جا کر ڈانٹنا شروع کیا اپنی بیٹی کو, بلکہ کوخ میں مارنا شروع کیا. عائشہ فرماتی ہے میں اس لیے نہیں ہل رہی تھی کہ کہیں نبی کی آنکھ نہ کھل جائے, لیکن حضور کی آنکھ کھل ہی گئی, بیٹھ گئے اللہ کے رسول اور فرمایا ابو بکر کیا حال ہے, کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ اس کی وجہ سے امت کی فجر کی نماز کا مسئلہ ہے, پانی ہے نہیں ہم ایسی جگہ پر ہیں, وضو کا مسئلہ ہے, پانی جب نہیں ہے تو فجر کی نماز ہماری قضا ہو جائے گی, اور اس کے ہار کی وجہ سے پریشانی کھڑی ہوئی ہے. حضور مسکرائے اور فرمایا لا زہر, ابو بکر غصے نہ ہو, کوئی حرج نہیں. پانچ دس منٹ ہوئی تھی کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی اور کھراتے کی آواز شروع ہوئی جو وحی کے موقع پر ہوا کرتی تھی, وحی کے آثار شروع ہوئے, وحی اتری اور تھوڑی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے پسینے کو نوچتے ہوئے کھڑے ہوئے اور فرمایا ابو بکر عجیب حال ہے, یہ تیری ایک بیٹی کا رونا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ میری پوری امت کے لیے مسئلہ حل فرما دیا. فرمایا کیا مسئلہ اترا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا اللہ نے ابھی میرے اوپر یہ مسئلہ اتارا, فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. اے میرے پیغمبر، تیری عائشہ کا رونا اور تیری عائشہ کی پریشانی اتنی مجھے پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ میں پوری امت کے لیے مسئلہ حل کرتا ہوں اور تجھے بتا رہا ہوں کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ایسی جگہ پر پہنچ جاؤ جہاں پانی موجود نہ ہو تو اس جگہ پر مٹی پر دو ہاتھ مار کر تیمم کر لینا، میں تیمم والی نماز بھی قبول کر لوں. ایک عائشہ کے رونے پر اللہ نے مسئلہ حل فرما دیا، ایک عائشہ کے رونے. یہ امت کتنی پیاری ہے اللہ کو، ایک عائشہ کے رونے پر. اسی امت کی تو ہے عائشہ. اچھا، یہ آیت اتری، ادھر تیمم ہو رہا ہے صحابہ کا، نماز پڑھ لی گئی تیمم سے، اور وہیں اونٹنی کو اٹھایا تو اونٹنی کے نیچے ہار پڑا ہوا تھا. آپ اندازہ لگائیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اونٹنی کو اٹھایا تو اسی کے نیچے ہار پڑا ہوا تھا بالکل قریب میں. بھائی اللہ یہ بھی تو وہی اتار سکتا تھا نا کہ اس اونٹنی کو اٹھاؤ، ہار یہاں تمہیں مل جائے گا، جلدی سے آگے چلو تاکہ پانی وضو پانی تلاش کر کے وضو کر کے نماز پڑھو. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، پہلے تیمم کا مسئلہ اتار دیا اور قیامت تک کے لیے مسئلہ اتار دیا، اور پھر فرمایا اونٹنی کے نیچے ہی ہار پڑا ہوا ہے. اللہ اس امت کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنے والا ہے. اور ایک واقعہ لیجئے، قرآن اور حدیث میں ایک واقعہ ملتا ہے. ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میرے شوہر کو مجھ سے بڑی محبت تھی، اور ایک مرتبہ میرے شوہر نے محبت کے جوش میں مجھ کو یوں کہہ دیا. اس صحابیہ کا نام ہے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ. خولہ کو ان کے شوہر نے محبت کے جوش میں یہ کہہ دیا کہ تو اگر میری ماں سے، تو تو میری ماں کی طرح لگتی ہے. یہ جملہ بول دیا، تو تو میری ماں کی طرح لگتی. اب آپ اس مسئلے کو خوب جانتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو یہ جملہ کہہ دے کہ تو میری ماں کی طرح، میری بہن کی طرح، تو اس کو زہار کہا جاتا ہے، اور یہ مسئلہ بڑا نازک مسئلہ ہے، اس کو مسئلہ زہار کہا جاتا ہے. حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شوہر نے یوں کہہ دیا کہ تو میری ماں کی طرح لگتی، تو حضرت خولہ نے اور نہیں لی اور سیدھی پہنچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے مجھ کو یہ جملہ کہہ دیا ہے، اب آپ اس مسئلے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے قرآن میں اس سلسلے میں کوئی حکم نہیں آیا. ہاں البتہ عرب کا دستور یہ ہے کہ اگر عرب میں کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس کو طلاق پڑ جاتی ہے، اس لیے میں دستور عرب پر فیصلہ کرتا ہوں کہ خولہ تمہاری طلاق ہو گئی. حضرت خولہ رونے لگی اور کہنے لگی یا رسول اللہ، طلاق کا فیصلہ نہ فرمائیں، کوئی فدیے کا مسئلہ بیان کر دیں، میں مال دے دوں گی، لیکن طلاق کا فیصلہ نہ فرمائیں. اولادی صغار، میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، میرے شوہر کو مجھ سے بڑی محبت ہے، مجھ کو میرے شوہر سے محبت ہے، اور میرے ماں باپ بھی نہیں ہیں، میرا مکان بھی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ طلاق کا فیصلہ نہ فرمائے. اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے قرآن میں تو کوئی حکم آیا نہیں، دستور عرب یہی ہے کہ اگر عرب میں کوئی اس طرح کا جملہ بولتا ہے تو اس کی بیوی کو طلاق پڑ جاتی ہے، اس لیے تجھے طلاق ہو گئی. تو خولہ یہ کہہ کر گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسئلہ اگر آپ سے حل نہیں ہوتا تو میں اللہ کو سناؤں گا. اس زمانے کی عورتوں کا ایمان بھی اپنے اللہ پر اتنا تھا، آج جتنا ہمارا ایمان نہیں اپنے اللہ پر. فرمایا میں اپنے اللہ کو سناؤں گا. گھر گئی، دو رکعت نماز پر ہی، اور نماز پر کے اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اللہ، میرے شوہر نے مجھ کو اس طرح کی بات کہی اور حضور نے فرمایا کہ تجھے طلاق ہو گئی. یا رسول اللہ، اے میرے مولا، میں طلاق نہیں چاہتی ہوں، میرا کوئی فیصلہ فرما دیجیے آپ. ادھر دعا ہو رہی ہے، قرآن گواہ ہے اس بات پر کہ اللہ اپنے پیغمبر پر وہی اتار رہا ہے. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، البتہ تحقیق کہ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات کو جو ابھی تیرے پاس آئی تھی، اور اے میرے پیغمبر، تجھ سے بحث کر کے گئے. تجادلك، تو اس سے بحث کر کے گئے فی زوجہا اپنے شوہر کے باب میں وتشتقی اللہ اور تجھے یوں بھی کہہ کر گئی کہ میں اپنے اللہ سے شکایت کروں گی واللہ یسمع تحاورکما اللہ نے تم دونوں کی باتوں کو خوب سنا ان اللہ سمیع بصیر اللہ بڑا ہی سننے والا اور بڑا ہی دیکھنے والا ہے اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حکم اتار دیا فرمایا میرے پیغمبر اگر تیری خولہ کو طلاق منظور نہیں ہے تو تیرے خدا کو بھی منظور نہیں ہے اب قیامت تک کے لیے میں یہ فیصلہ اتار دیتا ہوں والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فرمایا اے میرے پیغمبر اگر تیری خولہ کو طلاق پسند نہیں تو تیرے خدا کو بھی یہ پسند نہیں ہے میں خولہ کی فیور میں اب فتویٰ اتار رہا ہوں اب اگر تیری امت میں کوئی اس طرح کی بات کہہ دے تو طلاق نہیں پڑے گی کفارہ دینے سے بیوی حلال ہو جائے گی ایک خولہ کے رونے پر اللہ نے پوری امت کے مسئلے کو حل کر دیا ایک خولہ کے رونے پر اللہ کو یہ امت کتنی پیاری ہے سب تعالی شانہ کو یہ امت کتنی پیاری ہے ایک خولہ کے رونے پر سب تعالی شانہ نے اس امت کے مسئلے کو حل کر دیا میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نبی بھی ویسا ہی دیا ہے یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے کہ ہماری یہ فضیلتیں آپ سن کر کے خوش ہو جاؤ کہ ہم بڑے ہیں نہیں نہیں ہم کو فضیلت ملی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ کے نبی کی وجہ سے ہمیں فضیلت ملی ہے اگر آپ کی ذات اقدس ہمیں نہ ملتی تو ہمیں وہ فضیلت بھی نصیب نہ ہوتی کسی امت کو اللہ نے یہ نہیں فرمایا تم تو غیر امت اخرجت للنار تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ تم سب سے بہترین امت ہو اللہ نے کسی کو نہیں فرمایا اگر فرمایا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو فرمایا تم بہترین امت ہو جو بلائی کا حکم دیتی ہو جو برائیوں سے روکتی ہو اور اللہ پر ایمان رکھتی ہو جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم کے اندر اس امت کے نام کی تعریفیں فرمائی اس امت کے نبی کی بنیاد پر میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ھداکم للایمان ان کنتم صادقین اے لوگو اللہ پر احسان نہ جتاؤ کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں میری وجہ سے کام ہو رہا ہے میں بڑا ہوں میں نمازی میں شیخ الحدیث میں مبلغ اور امیر اور میں بڑا دینداری کا دعویٰ کرنے والا لا تمنوا علی اسلامکم اللہ پر احسان نہ جتاؤ اللہ کا احسان مانو کہ وہ اپنے دین کے لیے ہمیں قبول کر رہا ہے میرا اور آپ کا کیا کمال لا تمنوا منت منہ کے خدمت سلطان ہمیں کنم منت منہ کے خدمت سلطان ہمیں کنم منت شناس کے بادشاہ ترا بادشاہ ترا بخدمت دار تو یہ احسان مت جتا کہ میں بادشاہ کی خدمت کر رہا ہوں ارے اس کی خدمت کرنے والے تو بہت تھے اس کا احسان مان کے اس نے تجھ کو اپنی خدمت میں رکھا ہے اس نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے قبول کیا اسی لیے میں جگہ جگہ ایک بات نقل کرتا ہوں بات تھوڑی سی کروی ہے لیکن یہاں بھی نقل کروں دیکھو دنیا میں اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے بہت تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے خود اس سرزمین پر بھی اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے آپ کو پتا نہیں ہوگا اس سرزمین پر بھی ایک کتاب چھپی ہے چار جلدوں میں نسیم صبح کے جھونکے مولانا کلیم صدیقی صاحب کی اس کو خریدیں اور اس کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ قبیلے کے قبیلے اسلام لا رہے ہیں اس سرزمین کا مسئلہ میں آپ کو سنا نسیم صبح کے جھونکے اور کیسے کیسے لوگوں نے ایمان قبول کیا وہ تو اس میں پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ کیسے حالت میں انہوں نے ایمان قبول کیا پوری دنیا میں اسلام اور اس میں کوئی شک نہیں میرے بھائیوں میں نے اپنے بچوں سے حدیث شریف میں آج ہی مسلم شریف میں فتنوں کی روایتیں گزری اللہ کے حبیب نے جو فتنوں سے متعلق پیشین گوئیاں دی ہے نا اس سے متعلق آج کچھ روایتیں گزری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتنے دو طرح کے ایک انفرادی فتنے انفرادی کا معنی جو گھریلو مسائل ہیں وہ فتنے اور ایک پرے پرے فتنے انفرادی فتنے کیا ہمارے کان غلط سننے لگے ہماری آنکھیں غلط دیکھنے لگی یہ سب فتنے ضرور ہیں بڑے فتنے ہیں لیکن ان بڑے فتنوں کے مقابلے میں دجال کا فتنہ یاجوج ماجوج کا فتنہ ان سارے فتنوں کے مقابلے میں یہ چھوٹے ہیں حضرت عمر نے فرمایا کہ اس امت میں ایسے فتنے چلیں گے جیسے سمندر کی موج چلتی ہے اور سمندر کی ایک موج کے بعد موج ختم نہیں ہو جاتی چلتی ہی رہتی ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری تیسری کے بعد چلتی حضرت عمر نے فرمایا, اللہ کے نبی نے فرمایا, بس اسی طرف فتنے چلتے ہی رہیں گے. اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات اس زمانے سے متعلق, میرے جوانوں اپنے دل و دماغ میں اس روایت کو بٹھا لو, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یاتی علی الناس زمان, یاتی علی الناس زمان الصبر فیہم علی دینہ, الصبر فیہم علی دینہ کل زمر فی القبض. اللہ کے حبیب نے فرمایا, میری امت پر ایک دور آئے گا کہ دین پر قائم رہنا اور جمے رہنا اتنا مشکل ہوگا جیسا کہ ہاتھ میں انگارے کا پکڑنا مشکل ہوگا. یہ وہی دور ہے, یہ وہی دور ہے. دور نبوی میں جہالت کا فتنہ تھا, آج علم کے فتنے, علم کی روشنی میں فتنے آ رہے. وہ تو جہالت کے فتنے تھے, وہ کچھ جانتے نہیں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اس لیے انہوں نے فرشتوں کو بیٹیاں کہہ دیا, عزیر کو بیٹا کہہ دیا اللہ کا, عیسیٰ کو بیٹا کہہ دیا, اور مشرکین مکہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ محمد بڑی عجیب بات ہے, تو کہتا ہے کہ ہمارا ذبح کیا ہوا جانور ہے تو ہمارا مارا ہوا جائز ہے اور اللہ کا مارا ہوا جائز نہیں. یعنی اگر اپنی موت سے جانور مر جاتا ہے تو وہ جائز نہیں, محمد اپنے ہاتھ کا جائز اور اللہ کے ہاتھ کا جائز نہیں. یہ جہالت کی بنیاد پر اس طرح کی دلیلیں پیش کیا کرتے تھے. آج علمی فتنے, حیدرآباد میں ایک صاحب پیدا ہوئے اسلام کے نام پر دعویٰ کرنے والے, کہہ رہے فجر اور عشاء کی نماز کو نکال دو. کیوں نکال دو؟ وہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو ایمان تو لانا ہے لیکن فجر اور عشاء کی نماز بھاڑے پڑ رہی ہے, اس لیے لوگ ایمان نہیں لائے. ہم کہتے ہیں چولہے کی بھار میں جائے کوئی نہ ایمان لائے, عشاء اور فجر محمد رسول اللہ سے معاف نہیں ہوئے تو کون امتی ہو سکتا ہے کہ اس پر معاف ہو. یہ علمی فتنہ ہے. قرآن کریم نے ایک دعویٰ کیا, ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما بالارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. پانچ چیزیں ہیں اس سے متعلق, دنیا میں کسی کو علم نہیں, نبی کو بھی علم نہیں سوائے اللہ. ایک قیامت کا علم, ایک ماں کے پیٹ میں کیا ہے, لڑکا ہے یا لڑکی یا صرف ہوا ہے. یا تیسرے نمبر پر فرمایا بارش کہاں برسے گی, کتنی برسے گی, کل کو تو کیا کرنے والا ہے اور تیری موت کہاں آئے گی. یہ پانچ چیزیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. انٹرنیٹ کی دنیا میں جائیں, فرانس کا ایک مسلم نوجوان, فرانس کا ایک مسلم نوجوان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو اس دور کی باتیں ہیں جب ٹیکنالوجی اور سائنس نہیں تھی. آج کل تو ٹیکنالوجی اور سائنس سے پتا چل جاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی, اور جب بھائی سونوگرافی بتا دیتا ہے نا آج تو کہ لڑکا ہے یا لڑکی, اور جب آج پتا چل جاتا ہے تو قرآن کی اس آیت کا تعلق حضور کے زمانے سے تھا اور اب وہ زمانہ چلا گیا, اس لیے اس آیت کو بھی قرآن سے نکال دینا چاہیے. روزانہ کے نئے مسئلے, روزانہ کے نئے مسئلے. آپ علمی دنیا میں چلے جائیں کہ یہ علم کے فتنے ہیں. سب ہم اس سے جواب دینا چاہتے ہیں جس نوجوان نے اس بات کو رکھا ہے, اور آپ تعجب کرو گے کہ یہ صحیح یا غلط اس پر ترک کرنا ہوتا ہے تو اس میں کتنے مسلمانوں نے اس کی بات کو صحیح کہہ کر پیش کیا. ارے جس نے صحیح کہا ہے اس نے اپنے ایمان سے ہاتھ کھو لیا. ہم اس کو جواب دیں گے کہ اچھا تیرا یہ دعویٰ ہے کہ تیری ٹیکنالوجی بتا رہی ہے. تیری ٹیکنالوجی پہلے تو تب بتاتی ہے جب بچہ اندر آ جاتا ہے, اس سے پہلے ٹیکنالوجی نہیں بتاتی, اور اللہ تو پہلے کا دعویٰ کر رہا ہے. اور پھر دوسرا جواب یہ ہے کہ تعالیٰ کا دعویٰ یہ ہے, ماں فل ارحام, عربی گرامر کے اعتبار سے ماں جو ہے نا وہ عموم پہ دلالت کرتا ہے, اور عموم کا معنی ہوتا ہے لڑکا ہے یا لڑکی, میل یا فیمیل. اسی کے ساتھ ساتھ یہ مذکر یا مؤنث, اسی کے ساتھ ساتھ اس کی عمر کتنی ہوگی, یہ سعید بن کر آئے گا یا شقی بن کر آئے گا, اس کا رزق کتنا ہوگا, اس کی عمر کتنی ہوگی, یہ سب اللہ ہی جانتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کیا تیرا سونوگرافی مشین اس کی عمر بتا سکتا ہے, اس کا رزق بتا سکتا ہے, اس کی سعادت و شقاوت کو بتا سکتا ہے؟ قیامت کا سویرا ہو جائے گا تمہاری سونوگرافی نہیں بتا سکتا. قرآن کا دعویٰ اپنی جگہ بالکل سچا ہے. آج کل علمی فتنے دنیا میں آ رہے ہیں, اور علمی فتنے کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن کو کنفیوز کرنے کی اور ذہن کو واش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, برین واش کیا جا رہا ہے. اور نوجوان کے پاس چونکہ دین کا علم نہیں ہے, اس لیے بہت جلدی پھسل جاتا ہے, بہت جلدی پھسل جاتا ہے, اسے یہ پتا نہیں ہے کہ بھلا میں اس بات کے کرنے کی بنیاد پر ایمان میں رہوں گا بھی یا نہیں رہوں گا. ایمان کے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایک دور آئے گا کہ جس دور کے اندر دین پر جمنا اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا کہ ہاتھ میں انگارہ پکڑ. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا. میں نے آج ہی اپنے بچوں سے کہا ان فتنوں پر, میں نے کہا اگر ہم 100 سال پہلے ہوتے اور ہم پڑھاتے تو شاید اس وقت ہم یہ تقریر کرتے کہ بھائی یہ فتنے ابھی آئے نہیں, عنقریب آئیں گے, لیکن ابھی اس دور میں ہم آئے ہیں تو اب ہم تقریر کر رہے ہیں کہ یہ فتنے ہمارے نگاہوں کے سامنے. جو علم کی روشنی میں جہالت کی طرف لیے جا رہے ہیں. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی, ہمیں وہ نبی ملا ہے یہ جو اس امت کے لیے بہت رویا ہے, بہت رویا اس امت کے, راتوں میں رویا, دن میں رویا. مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں رونا شروع کیا, بہت روئے, فجر تک روتے رہے. جبریل امین تشریف لائے, فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے روتے ہیں, اللہ نے آپ کو سلام کہا اور فرمایا کیوں روتے ہیں آپ؟ تو فرمایا کہ اللہ نے جو پیغام بھیجا ہے کہ میری امت جہنم میں جائے گی یہ مجھ سے برداشت نہیں ہے, اس لیے مجھے رونا آ رہا. جبریل نے جا کر یہ پیغام دیا تو اللہ نے پھر جبریل کے ذریعے سے پیغام بھیجا کہ جاؤ میرے نبی کو یہ بتا دو انا سنرزیک فی امتی کا ولسوف یعطیک ربک فترضی, اے میرے پیغمبر میں قیامت میں تمہیں اتنا دوں گا, اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ. تب جا کر اللہ کے نبی ہنسے اور جملہ کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں بھی اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا جب تک کہ میرے سارے مومن امتی جنت میں نہ چلے جائے. آقا نے بھی اسی طرح کی بات فرمائی. وہ نبی میرے اور آپ کے لیے بہت رویا ہے. حجت الوداع کے لیے گیا یہ نبی, تو عرفات کے میدان میں پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. زوال کے بعد سے نبی نے کھلے آسمان کے نیچے کوئی چھتری نہیں, کوئی امبریلا نہیں, کوئی چادر نہیں, کوئی سایہ نہیں, کھلے آسمان کے نیچے جولائی کا مہینہ اور عرب کی خطرناک گرمی 55 سے 60 ڈگری تک کی گرمی جولائی میں ہوتی ہے, ایسی گرمی کے اندر میرا نبی پسینے سے تر بتر ہیں اور بغیر کسی چھتری اور سہارے کے ایک اونٹنی پر بیٹھ کر زوال کے بعد سے رونا شروع کر رہا ہے. روتا رہا روتا رہا. کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے 10 منٹ روتا ہے, 20 منٹ روتا ہے, آدھا گھنٹہ روتا ہے, کوئی ماں 1 گھنٹہ روتی ہے. میرا نبی غروب آفتاب تک مسلسل 6 گھنٹے روتا, 6 گھنٹے روتا. حضرت ام سلمہ نے فرمایا اپنے نبی پر رحم کھاؤ, کوئی پانی تو پلاؤ اسے. ایک صحابی اٹھے دودھ کا پیالہ لے کر گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 گھونٹ پیے پھر رونا شروع کیا. میرے بھائیوں میرے نبی کا یہ رونا کیا اپنی اولاد کے لیے تھا؟ آپ کی اولاد سے متعلق تو آپ نے اللہ نے خود آپ کی زبان سے فرما دیا کہ تیری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ہے, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی, یہ تمام تو بخشے بخشائے ہیں. آپ کی عورتیں جہاں نبی رہیں گے وہاں آپ کی بیویاں رہے گی. نبی کا یہ رونا نہ بچوں کے لیے, نہ صحابہ کے لیے, نہ بیویوں کے لیے, بلکہ نبی کا رونا اپنی آنے والی اس گنہگار امت کے لیے تھا. ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ بخاری شریف کی روایت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے بہترین قسم کے خریدے, مینا کے میدان سے خریدے 2 مینڈے اور اس کو ذبح فرمایا, بڑے خوبصورت اور بہت زیادہ پیسے دے کر خریدے. عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی تو آپ پہلے کر چکے, پھر یہ 2 مینڈوں کی قربانی آپ نے فرمائی, یہ کس کے لیے؟ حضرت عائشہ اصل میں یہ سمجھی کہ میں بہت لادلی ہوں تو میرے لیے اسپیشل کی ہوگی, اس لیے سوال فرمایا یا رسول اللہ یہ کس کے لیے؟ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ میری آنے والی امت کے لیے میں ایڈوانس میں قربانی کر رہا ہوں. میرے نبی نے ہمارے لیے ایڈوانس میں قربانی فرمائی، میرے نبی نے ہمارے لیے معافیاں مانگی، میرے نبی نے ہمارے لیے رونا رویا، اور صحابہ کو یوں فرمایا، اے میرے صحابہ انی فرت لکم، میں تمہارے لیے ایک مقدمہ بن کر کے اللہ کے وہاں جا رہا ہوں، تم میرے بعد آنے والے ہو، اور اس کے بعد فرمایا میری اور تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، دنیا میں صبر کر لینا یہاں تک کہ تمہاری ملاقات میرے ساتھ ہو جائے اور میں تمہاری انگلی پکڑ کے تمہیں جنت میں لے جاؤں۔ میرے بھائیو، میرا نبی ہمارے لیے بہت رویا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی فکریں کرو، اپنی زندگی میں اتارنے کی فکریں کرو، داڑھی رکھنے کا مجاز بناؤ۔ ہمارے جوانوں نے جو داڑھی نکالنے کا مجاز بنایا ہے، میں جگہ جگہ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر داڑھی نکالنا خوبصورتی ہوتا تو دنیا میں نبی علیہ السلام سے بڑھ کر خوبصورت کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی جمال والا ہو سکتا ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی کمال والا ہو سکتا ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی عبادت والا ہو سکتا ہے، آپ کے بڑھ کر کوئی عارف ہو سکتا ہے، آپ سے بڑھ کر کے کوئی سخاوت والا نہیں ہو سکتا، تمام میں آپ سب سے اونچے ہیں۔ اللہ کے حبیب سب سے زیادہ خوبصورت تھے، سب سے زیادہ نورانی چہرہ تھا آپ کا، پوری امت کے اندر نہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت اگر کسی کو بنایا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ اللہ نے آپ کے چہرے کی قسم کھائی، آپ کے بالوں کی قسم کھائی، اللہ نے قرآن کریم میں والضحا واللیل اذا سجا، واللیل اذا سجا کا ایک ترجمہ فرمایا کالی رات کی قسم، اور ایک ترجمہ مفسرین نے فرمایا اے میرے پیغمبر رات کی طرح آپ کے کالے کالے بالوں کی قسم، آپ کی زبان کی قسم کھائی، آپ کی باتوں کی قسم کھائی، وکیلہ یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، آپ کی زبان کی قسم، آپ کی باتوں کی قسم، آپ کے بالوں کی قسم، آپ کے چہرے انور کی قسم، اتنا بڑا خوبصورت دنیا میں کوئی نہیں بنایا۔ اگر داڑھی نہ رکھنا خوبصورتی ہوتا تو اللہ اپنے پیغمبر سے کہتے میرے پیغمبر داڑھی کی بنیاد پر خوبصورتی میں کمی آ رہی ہے، داڑھی نکال دو۔ کہتے یا نہ کہتے، معلوم ہوتا ہے داڑھی نکالنا خوبصورتی نہیں ہے، داڑھی رکھنا خوبصورتی، داڑھی کا رکھنا خوبصورتی۔ ائمہ اربعہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد اور امام ابو حنیفہ، حتیٰ کہ علامہ محمد ابن عزب ظاہری رحمتہ اللہ علیہ، علامہ داؤد ظاہری رحمتہ اللہ علیہ، ان تمام علماء نے متفقہ طور پر فیصلہ فرمایا ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل کہیں بھی ایک مشتق کے اندر کاتنا ثابت ہی نہیں۔ میرے نوجوان، اپنا چہرہ بناؤ سنت نبی کے مطابق۔ ہمارے حضرت مدنی رحمتہ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا بھائی محمد، حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا ان کی داڑھی نہیں تھی، حضرت نے فرمایا بیٹے اگر تمہاری موت اسی عالم میں ہو جائے اور قبر میں تم اتار دیے جاؤ اور تمہاری قبر سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی قبر کو کھول دیا جائے اور تم سے یہ پوچھا جائے بتاؤ وہ کون نظر آ رہا ہے، بھائی اللہ کے نبی سے متعلق سوال تو ہوگا، بخاری شریف کی روایت ہے انکم تفتنون فی قبورکم، تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے، تو اگر تم سے یہ پوچھا جائے کہ وہ کون نظر آ رہا ہے تم کہو میرے نبی ہیں، اور نبی اگر تم سے منہ پھیر لے کہ تیرے چہرے پر تو میری سنت نہیں ہے تو میرا کیسے ہو، بتاؤ بھائی محمد تمہیں کون بچائے۔ اپنے چہروں کو، اپنے طور و طریق کو، اپنی زندگی کو اللہ کے نبی کے قریب لانے کی کوشش کر، معاف اور درگزر کرنے کے مسائل بنائے، اپنا دل وسیع ہو، معاف کرو ایک دوسرے کے بعد میں، اپنے دل کو کشادہ رکھو، امت میں جوڑ توڑ کے بجائے جوڑ پیدا کرو۔ ہمارا حال یہ ہے کسی کی لڑکی کا اچھی جگہ نکاح ہو جائے ہم سے برداشت نہیں ہوتا، کسی کے لڑکے کا اچھی جگہ ہو جائے ہم سے برداشت نہیں ہوتا، کسی میاں بیوی کا تعلق زیادہ ہے ہم سے برداشت نہیں ہوتا، باپ بیٹے کا تعلق زیادہ ہے ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ماں بیٹی کا تعلق زیادہ ہے ہم سے برداشت نہیں ہوتا، کسی کی دکان اچھی چل رہی ہے ہم سے برداشت نہیں ہوتا، کسی کی عزت ہو رہی ہے ہم سے برداشت نہیں ہوتا، کسی کی کھیتی اچھی ہو رہی ہے ہم سے برداشت نہیں ہوتا، حسد کے مارے لاکھوں پلان بناتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو وما کرو وما کر اللہ واللہ خیر الماکرین، تم بھی تدبیریں کر رہے ہو، اللہ بھی تدبیریں کر رہا ہے، اس کے سامنے ہماری تدبیریں فیل ہو، مالک کے سامنے ہماری تدبیریں فیل ہو، اس لیے ہم امت میں توڑ کے بجائے جوڑ کی باتوں کو لائیں، امت کو ملانے کی کوشش کریں۔ امت میں اتفاق کی دعوت چلائے. آج ساری دنیا اسلام کے خلاف ایک ہو چکی ہے. افسوس کہ مسلمان اپنے ہی مذہب کے ساتھ ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگا ہے. ساری دنیا کا ایک پلیٹ فارم ہے, مسلمان کا ایک پلیٹ فارم نظر نہیں آتا. یہ مسجدوں پر جھگڑے کر رہا ہے, یہ مدرسوں پر جھگڑے کر رہا ہے, یہ ٹرسٹیز کے بننے پر جھگڑے کر رہا ہے, یہ پرمکھ کے بننے پر جھگڑے کر رہا ہے, یہ چھوٹی چھوٹی زمینوں پر جھگڑے کر رہا ہے, یہ گھر کے معمولی مسائل میں جھگڑے کر رہا ہے. افسوس صد افسوس, جھگڑنے کی بات تو یہ تھی کہ اگر ہمارا ایمان چلا جاتا تب تو ہمیں غم ہونا چاہیے تھا, لیکن ایمان کے جانے پر کوئی غم نہیں, امت کے ٹوٹنے پر کوئی غم نہیں, اور ذرا ذرا سی دنیا پر ہمیں اتنے زیادہ جھگڑے پیارے ہو چکے ہیں کہ رات کو سونے سے وقت سے لے کر جب تک نیند نہیں آتی کوئی نہ کوئی پلان بنا کر نہیں سوتے, وہاں تک ہمیں نیند نہیں آ رہی. اللہ اس امت کی حفاظت فرمائے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, فرمایا تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت, یعنی ان کے طریقوں کو اپناؤ, ان کی زندگی پر چلو. اور آلے اور نبی علیہ السلام نے دوسری روایت میں فرمایا اصحابی کل نجوم بیائیہم اقتدیتم احتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں اور اس میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پر پہنچ جاؤ گے. اس لیے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کی زندگی میں حضور کی سنتیں بھری پڑی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھری پڑی تھی. اللہ جل شانہ ہم تمام کو اعمال صالحہ کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر چلنے کی, آپ کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نبی تو اتنا پیارا ہے اللہ کو کہ اللہ نے قرآن میں یوں کہہ دیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی کی اتباع کرو, نبی کی اتباع کرو گے تو اللہ کی محبت ملے. نبی کی اتباع پر اللہ نے اپنی محبت کو محمول کر دیا, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر ہم نبی کی اتباع کریں گے تو کیا ملے گا, یحببکم اللہ, اللہ ہم سے محبت کرنے لگے گا. صرف محبت نہیں, ویغفر لکم ذنوبکم, اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اللہ سے محبت. شیخ عبد الوحید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی گزرے ہیں, ایک عجیب واقعہ انہوں نے اپنی زندگی کا لکھا ہے. فرمایا ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا, اپنی کتاب میں لکھتے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ میدان حشر قائم ہے اور فرشتے نام بول رہے ہیں, زید آوے اور اپنی تسبیح کا ثواب لے جائیں, بکر آوے اور اپنی تسبیح کا ثواب لے جائیں, قاسم آوے اور اپنی تسبیح کا ثواب, سب کو تسبیح پڑھنے کا ثواب دیا جا رہا ہے, سب ثواب تقسیم ہو گیا. شیخ عبد الوحید فرماتے میں دیکھتا رہا, فرشتوں نے دفتر بند کر دیا اور اب جانے لگے. فرماتے شیخ عبد الوحید کہ میں پیچھے پیچھے دوڑا, میں نے کہا میں بھی تو تسبیح پڑھتا تھا, میرا نام نہیں آیا. فرشتوں نے فرمایا آج ان کو ثواب ملا ہے جنہوں نے سنت کے مطابق تسبیح پڑھی. تم نے تسبیح تو پڑھی لیکن سنت رسول کے ڈھانچے میں نہیں پڑھی, نہ عدد کی رعایت کی اور نہ نبی کے طریقوں کی رعایت کی. اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد میرے شیخ حضرت شیخ یونس صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا. حضرت نے فرمایا بھائی اگر اپنے عمل کو نبی کی سنت کے برتن میں لے کر جاؤ گے تو اللہ اسے قبول فرما لیں گے, اور اگر بڑے سے بڑا عمل اور بڑے سے بڑا مجاہدہ لیکن سنت والے ڈھانچے میں نہیں ہے تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں. سنت کے ڈھانچے میں ہم لے کر جائیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس, اللہ کے پاس اپنے اعمال کو. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی کی سنتوں پر بہت ساری کتابیں اب چھپ چکی ہیں, اس کو تلاش کرنا چاہیے, ان مسائل کو پڑھنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. اللہ کا نبی اللہ کو بہت پیارا ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو بہت پیارے ہیں, آپ کی ایک ایک ادا اللہ کو پیاری. اور بھائی حقیقت حال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے جتنا رونا رویا ہے امت نے تو اس نبی کے دین کے خاطر اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا. ہمیں تو اپنے نبی کے لیے درود شریف پڑھنے کا بھی وقت نہیں ملتا ہے, ہمیں درود کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے اپنے آقا کے لیے. اس لیے میرے جوانوں قرآن کا ورد رکھو, درود کا ورد رکھو, اپنے آپ کو شریعت سے قریب کرو. امام مالک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں, امام مالک فرماتے ہیں فرمایا اگر قرآن کا ورد معمول بناؤ گے تو اس صورت میں اللہ تمہاری آنکھوں کی حفاظت فرمائے, صاحب جلالین رحمت اللہ علیہ نے جلالین کی تفسیر میں لکھا ہے جو قرآن کو روزانہ پڑھتا ہے اللہ اس کی آنکھوں کو کبھی نابینا نہیں ہونے دے گا. قرآن کریم کا ورد رکھیں یہ عجیب دولت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں. اللہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت سارے بھائیوں کی بیماریوں کے سلسلے میں دعاؤں کی درخواستیں بھی آئی ہیں. اللہ سب کو شفاء دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے, عافیت نصیب فرمائے, اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ بیماریوں سے حفاظت فرمائے. عید وازمن واز جملہ جہاں آمین بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا حبیبنا شفیعنا سندنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصی والخطايا والزلل. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے قصوروں سے درگزر فرما, ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں نبی کی سچی پکی محبت نصیب فرما, آپ کی اتباع کی توفیق عطا فرما, آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری زندگی میں دین کی محبت پیدا فرما دے, شریعت کی محبت پیدا فرما دے, نبی کی عظمت پیدا فرما دے, قرآن اور حدیث کی محبت پیدا فرما دے. الہ العالمین ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما, ریاکاری سے ہم سب کی حفاظت فرما, شہرت سے حفاظت فرما, دکھلاوے سے حفاظت فرما. اے اللہ ہماری زندگیوں کو پاک فرما دے, ہمارے قلوب کو, ہمارے دل و دماغ کو اے اللہ اپنے نور سے منور فرما دے, ہمارے ہاتھوں کو منور فرما, ہمارے پاؤں کو منور فرما. اے اللہ الہ العالمین اے اللہ اس بستی میں اپنی خصوصی رحمت نازل فرما, یہاں سے حفاظ پیدا فرما, علماء پیدا فرما, دین کے داعی پیدا فرما, راتوں میں رونے والے پیدا فرما, کہیں سنی جانے والی باتوں پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرما, ہماری بیٹیوں کو ماؤں کو اللہ پردے کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما, فاطمہ رقیہ ام کلثوم اور زینب جیسی زندگی عطا فرما. اے اللہ انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرما. اے اللہ یہ اپنی شریعت کو توڑ کر اے اللہ میدان سے نکل چکی ہے, الہ العالمین ان کو دوبارہ شریعت کے دائرے میں داخل فرما دے. اللہ تیری سچی اور پکی محبت ہماری بیٹیوں کے دلوں میں اجاگر فرما دے, ہمارے جوانوں کو نیک اور صالح بنا دے, متقی اور پرہیزگار بنا دے. اللہ بگڑنے سے, پھسلنے سے, ضلالت سے, گمراہیوں سے, غلط راستوں سے, غلط دوستیوں سے, غلط صحبتوں سے اللہ ہمارے نوجوانوں کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ ان کو علی جیسی جوانی عطا فرما, حسن و حسین جیسی جوانی عطا فرما, طلحہ بن برا جیسی جوانی عطا فرما. اے الہ العالمین ہمارے برہوں کو ابو بکر و عمر, عثمان و اے اللہ عثمان و ابو عبیدہ جیسی پاکیزہ زندگی نصیب فرما. اے اللہ اسی طرح ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جتنے بیماروں سے متعلق کہا گیا ہے ان سب کو شفاء دائمہ مستمرہ نصیب فرما, سب کو عافیت عطا فرما. اے اللہ سب کو عافیت عطا فرما, سب کو عافیت عطا فرما. اے اللہ مہلک بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما, کینسر سے ہماری حفاظت فرما, ایڈس سے ہماری حفاظت فرما, ایڑیا رگڑنے والی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما, دوسروں کے محتاج بن جائیں ایسی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما, مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ بے قصور قید و بند میں ہے رہائی نصیب فرما, غلط مقدمات میں ہیں نجات عطا فرما, غلط مقدمات میں ہیں نجات عطا فرما, غلط مقدمات میں ہیں اے اللہ نجات عطا فرما. الہ العالمین حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے تھے تب پکارا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ ہم میں کا ہر انسان آج گناہوں کی مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہوا ہے, میرے مالک ہمیں تجھے پکارنے کی توفیق عطا فرما, تجھے پلانے کی توفیق عطا فرما. تو ہی نجات دینے والا ہے, تو ہی بچانے والا ہے, تو ہی کشتی کو اللہ کنارے پر لگانے والا ہے, ہماری کشتی کو کنارے پر لگا دے, پوری دنیا میں امن و امان پیدا فرما دے, اللہ شانتی پیدا فرما دے, اللہ فتنوں کو دور فرما دے, ہمارے ملک کی حفاظت فرما.